الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوية كشرح كدرس جاري هي آج بروز جمرات 30 ربيع الثاني 1436 میں ہم سب مل کے اس کتاب کی شرح امت کے بعض معتبر علماء کی شروحات سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کی نشست میں تقدیر کے تعلق سے ہی ایک نئے مسئلے کے تعلق سے بات کرتے ہیں. جیسا کہ اب سب ساتھی جانتے ہیں کہ یہ شروحات جو ہیں امام ابن العزیز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے مختصرا بیان کر رہے ہیں، امام عبد العزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیقات، امام محمد اصل الالبانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیقات، اور الشیخ العلامہ الامام صالح بن عثیمین محمد بن صالح صالح بن فوزان الفوزان فضل اللہ کی مختصر شرح سے ہم کر رہے ہیں. امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وافعال العباد خلق اللہ وکسب من العباد. بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور بندوں کے کسب کردہ ہیں. بندوں کے افعال، جو اعمال اور افعال ہم کیا کرتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے. شیخ صاحب نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور بندوں کے کسب کردہ ہیں. کسب کیا ہوتا ہے، کس لیے یہاں پہ یہ لفظ بیان کیا گیا ہے، اور اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں علماء کے شروحات سے ہم بیان کرتے ہیں. امام محمد ناصر العبان رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیق ہے وہ میں امام ابن عبد العزیز حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے شرح کے ساتھ بیان کروں گا، کیونکہ وہاں پر انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے. تو آج کی نشست میں فضیلۃ الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ اس جملے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، آئیے سب دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، اس مسئلے میں بہت ہی زیادہ نزاع اختلاف ہوا، پاؤں پھسلے اور غلط فہمیاں ہوئی. کیا مسئلہ ہے کہ کیا افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں یا بندوں کے پیدا کردہ ہیں؟ جیسا فرماتے ہیں، القول الاول، پہلا قول، قول الجبریہ والجہمیہ. پہلا قول جو ہے جبری اور جہمیہ کا قول ہے، اور جبریہ جہمیہ میں سے ہی ہیں اور ان سے الگ بھی ہیں. جبر کے عقیدے کی بنیاد رکھی ہے جہم بن صفوان نے، جہمیت اور جبریت بھی دونوں. جہمیت نسبت جہم بن صفوان کی طرف، جبریت نسبت ہے جبر کی طرف کہ انسان مجبور ہے، اور جہم بن صفوان نے ہی جبر کے عقیدے کا جو فتنہ ہے یہ اسی کا پیدا کردہ ہے. امت اسلامیہ میں جبر کا عقیدہ پہلے موجود نہیں تھا. تو یہ یاد رکھے، جہم بن صفوان کی وفات سن 128 ہجری میں ہوئی، 128 ہجری، یعنی بہترین زمانے میں، علم کے زمانے میں. اس بہترین زمانے میں بھی بعض ایسے لوگ تھے جو اس بہترین زمانے کے بہترین لوگوں سے جدا تھے، اور محض اپنی ہٹ درمی، اپنی منمانی کرتے ہوئے ان سے دوری اختیار کی، اور ان کے علم سے استفادہ حاصل نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنے، اپنا ایک اور راستے بنائے، سبل بنائے جو صراط مستقیم سے ان کو دور کر دیا، اور ہر ان کی پیچھے چلنے والوں کو جو مقلدین تھے ان کو بھی اس راہ راست سے دور کر دیا. تو جب کوئی عالم یہ کہے جبریہ اور جہمیہ، یعنی جہمی بھی اور جبری، جو جہمیوں کے علاوہ جیسے اشاعرہ ماتریدی سب جبری ہیں، تو اس میں سب شامل ہو گئے، قلابیہ بھی ہیں وہ بھی جبری تھے. جیسا فرماتے ہیں، پہلا قول جبریہ اور جہمیہ کا ہے کہ بندہ مجبور ہے، یہ چیز یاد کرنے کی ہے. جبریہ کا قول کیا ہے، جبریہ کون ہے، قدریہ کون ہے، جہمیہ کون ہے، اب سب نے یاد کرنا ہے. تو پہلا قول ہے جبری اور جہمیہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے، اس کے افعال میں کوئی دخل نہیں ہے، افعال محض اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، اس کی نماز جو وہ پڑھتا ہے اس کے اپنے اختیار سے نہیں پڑھتا بلکہ وہ مجبور ہے، اور ان لوگوں نے تقدیر کے ثبوت میں، تقدیر کو اقرار کرنے میں غلو سے کام لیا، حد سے تجاوز کیا کہ تقدیر کا صرف اقرار نہیں کیا بلکہ حد سے گزر گئے اور انسان کو مجبور کر دیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ تقدیر پر ایمان کا یہ طریقہ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وَقَوْلِمْ هَذَا ضَلَالٌ مُبِينٌ، اور ان کا یہ قول ضلال مبین ہے، کھلی گمراہی ہے، اور یہ معنی ہے ان کے اس قول کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان پر ظلم کرتا ہے اور ان پر عذاب مسلط کرتا ہے ایسی چیز پر جس پر ان کا کوئی اختیار نہیں اور جن پر ان کے کوئی استطاعت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے ایسے عمل پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں، کسی اور نے کیا ہے، یعنی جبریہ کے نزدیک، جہمیہ کے نزدیک انسان خود فاعل نہیں ہے، اصل فاعل تو اللہ تعالیٰ ہے، تو فعل بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، انسان مجبور ہے، تو سزا بھی اللہ تعالیٰ پھر اسے دیتا ہے جس نے یہ فعل کیا ہی نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں ان کے قول سے یہ بات لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے فعل کے ثواب دیتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے، جزا و ثواب کی بات ہو رہی ہے، جزا اور سزا، اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے کسی شخص کو، کسی گنہگار کو، اس فعل جو اس نے کیا نہیں ہے، جبریہ کے نزدیک انسان مجبور ہے، چور جب چوری کرتا ہے مجبور ہے وہ، تو اسے سزا دیتا ہے، تو کوئی عقل مند یہ سمجھ سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو مجبور کر کے سزا دے مخلوقات میں سے، تو پھر خالق جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، بلند و بالا ہے، تو وہ کس طریقے سے کسی مخلوق میں سے، جبکہ مخلوق ضعیف، فقیر، حقیر، مسکین ہے، محتاج ہے، تو بشر کشا، حاجت روا، ذو الجلال والاکرام، جبار السماوات والارض، کیسے ممکن ہے کہ حقیر مسکین مخلوق مجبور بھی کرتا ہے پھر اسے سزا بھی دیتا ہے، یا دوسری طرف اسے مجبور کر کے عبادت گزار بھی بنا دیتا ہے، مطیع فرمانبردار بھی بنا دیتا ہے، اور پھر اسے ثواب بھی دیتا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذا المذهب اخبث المذاہب، یہ مذہب جو ہے جبریہ کا یہ خبیث ترین مذہب ہے، وہ مذہب اس لیے کہا گیا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو لوگوں نے اپنا نظریہ بنایا ہے اور اپنا عقیدہ بنایا ہے، اور اس پر وہ لوگ جمع ہوئے ہیں، جبریہ اور جہمیہ۔ مذہب کسے کہتے ہیں؟ ما یذهب الیہ الناس، جس کی طرف لوگ جاتے ہیں، اور لوگ صرف گھروں کی طرف یا بازاروں کی طرف نہیں جاتے، لوگ اپنے نظریات کی طرف بھی جاتے ہیں، اپنے عقائد کی طرف بھی جاتے ہیں، اور یہ مذاہب جو ہیں اصل مقصد ہوتے ہیں عقیدے کی کتابوں میں جب ان کے تعلق سے بات ہوتی ہے۔ قول الثانی، دوسرا قول، انسان کے افعال کے خلق کے اعتبار سے، وہ مضاد للقول الاول تماما، اور یہ دوسرا قول جو ہے پہلے قول کا بالکل مضاد ہے، اس کی ضد میں ہے تماما، مکمل طور پہ۔ وهو قول المعتزلہ، وهو قول المعتزلہ، یہ معتزلہ کا قول ہے۔ یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی افعال ہیں وہ بندے کے اپنے پیدا کرتے ہیں، اس کا اپنی پروڈکشن ہے، اور اس کے ارادہ مطلق اور مشی مطلق کی بنیاد پر ہوا ہے، کہ انسان خود مختار ہے اور اس کے پاس جو اختیار ہے کام کرنے کا مکمل اختیار ہے، مختار کل ہے، وہ خود اپنی مرضی کرتا ہے اپنے اعمال میں، اللہ تعالیٰ کا اس کے اعمال میں کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ بندہ جو ہے اپنے فعل خود پیدا کرتا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں صاحب فوزن حفظہ اللہ، فہؤلاء غلوا فی اثبات قدرت العبد، ان لوگوں نے بندے کی قدرت میں غلو کیا اور حد سے تجاوز کیا۔ وَيَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّ اللَّهَ عَاجِزٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، أَنَّ اللَّهَ عَاجِزٌ، اور ان کے اس قول سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے۔ جب انسان خود مختار ہے، اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، مطلقاً اسے اختیار ہے، اور اپنے افعال بھی اپنی مرضی کی بنیاد پر ہی، مکمل اختیار کی بنیاد پر کرتا ہے، تو پھر ان کے قول سے یہ بات لازم آتی کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے خلق اور ایجاد میں کوئی اور بھی شریک ہے۔ وہذا قول المجوس، یہ قول کس کا ہے؟ مجوسیوں کا۔ مجوسی نے کیا کہا؟ دنیا کتنی خالق ہیں؟ دو ہیں، ایک ہے ایک نور کا خالق ہے اچھائیوں کا خالق، دوسرا ظلمات کا خالق ہے، شر کا خالق ہے، ایک خیر کا خالق ہے ایک شر کا خالق ہے، ایک نور کا خالق ہے ایک ظلمت کا خالق ہے، تو کتنے خالق ہیں؟ دو خالق ہیں. کس کا قول ہے؟ اس لیے کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آگ کی چیز کی نشانی ہے نور کی، سمجھے ذرا نا، آگ کی چیز کی نشانی ہے نور کی، نور ان کے نزدیک کیا ہے؟ خیر کا خالق ہے، نور خود خالق ہے اور ظلمت خود خالق ہے، تو کتنے خالق ہوئے؟ دو خالق ہوئے. یہ قول ہے مجوسیوں کا. ولذلك المعتزلہ سموا مجوس هذه الامه، اس لیے معتزلہ کو کہا گیا کہ اس امت کی مجوس ہیں. اور یہ حدیث ہے سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القدریہ مجوس هذه الامه، قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، نام لے کے گروہ کا نام لیا. قدر اس وقت موجود نہیں تھے لیکن ان قدریوں نے آنا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے کے بعد تابعین کے زمانے میں قدریہ کا گروہ جو ہے وہ مشہور ہوا، اگرچہ ان کا وجود صحابہ کرام زمانے میں تھا، جیسے کہ معبد الجہنی سیدنا عبداللہ بن عمر کے زمانے میں اس کا وجود ہوا اور انہوں نے ان سے برات کا اظہار بھی کیا، جیسے صحیح مسلم کی پہلی روایت میں. پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور ان کا جو فتنہ وہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ خلافہ عباسیہ کے زمانے میں ان کا ہولڈ بڑھتا گیا، اور پھر بعض خلفاء نے ان کے عقیدوں کو اپنایا، اور امام اہل السنہ امام احمد الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اس فتنے میں بھی مبتلا کیا گیا. خلق القرآن کا فتنہ جو ہے، معتزلہ کا ایجاد کردہ فتنہ تھا، بر تقدیر کا انکار بھی انہوں نے کیا. اور یہ تو شرسہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام رکھا گیا مجوس هذه الامه، اس امت کے مجوسی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4691 شخصہ فرماتے ہیں مجوس کہتے کہ کائنات کے دو خالق ہیں، ایک خیر کا خالق ایک شر کا خالق ہے، اور معتزلہ ان سے بڑھ کر ان لوگوں نے کہا کہ ہر بندہ اپنے فعل کا خالق ہے، تو پھر انہوں نے بہت سارے خالق کو ثابت کیا، یعنی مجوسوں سے بھی 10 قدم آگے نکلے. مجوسوں کے نزدیک دو خالق تھیں، کے نزدیک ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے. دیکھیں جب جہالت جہل مرکب امت میں عام ہوتا ہے اور پھر علم کی روشنی میں اس کا اظہار نہیں کیا جاتا، تو بات چھوٹے غلطے سے شروع ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے بہت بڑی ہو جاتی ہے. دوسری مثال کوئی جانتا ہے؟ شرک کے تعلق سے میں ہنٹ دیتا ہوں. شرک معبودات کے تعلق سے، چلو اور ہنٹ دے دیتا ہوں. نصارہ نے کیا کہا؟ مجوس نے کہا دو ہیں، نصارہ نے کہا تین ہیں. اچھا ہندو نے کہا کتنی ہیں؟ 33 کروڑ. سبحان اللہ. یعنی وہ پھر میں نے یہ تو کہہ رہا ہوں کہ وحدت الوجود ہے، وحدت الحلول ہے، اور باقی سب مصیبتیں امت میں آئیں. وجہ کیا تھی؟ کہ علم کی روشنی میں اور فہم سلف سے اس کا ازالہ نہ کیا گیا، اور اس علم کی ظلمت سے ازالہ کرنے کی کوشش کی جو خود جہل مرکب تھا. اور جہالت اندھیرے ہے نا، ظلمت ہے نا، اندھیرے میں کہاں سے نور آیا؟ جہالت میں کہاں سے نور آیا بھائی؟ جب سلف کے راستے کو اپنایا تو سلف کے فہم کے بغیر جتنی بھی فہم موجود ہے وہ جہل مرکب پر قائم ہے. کیوں؟ کیونکہ حق مخالف ہے کہ نہیں، حق کا ضد ہے، جیسے شخص نے شروع میں کہا کہ ضد ہے. اچھا والمذهب المتوسط، ایک مذہب بچ گیا المتوسط، درمیان والا، میان عربی والا مذہب، اہل سنت والجماعہ، اسم جماعت کا مذہب، على ضوء الكتاب والسنة، جو کتاب اور سنت کی روشنی میں مذہب قائم ہے. قالوا، اذن کیا کہا؟ آئے دیکھتے ہیں. دو قول باطل ہے، تیسرا قول حق ہے. قالوا افعال عباد هي فعل بارادتهم ومشيئتهم، جو بندوں کے افعال ہے یہ بندوں کے ہی افعال ہے ان کے ارادوں کی مشیت سے. میں جب پانی پیتا ہوں تو پہلے ارادہ کرتا ہوں پھر چاہتا ہوں پھر پیتا ہوں. کس کی ارادہ ہے, کس کی مشیت ہے؟ پینے والے کی. وہی خلق اللہ عز و جل, اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے اسے بھی پیدا کیا ہے. سورۃ الصفات نمبر 96 میں. اور اس آیت کو انڈر لائن کر کے لکھے اوپر حفظ یاد کرنی ہے, واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پیدا کرنے والا, جو تم کرتے ہو اسے بھی پیدا کرنے والا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. وہو علی کل شیء وکیل, سورۃ الزمر آیت نمبر 62. تیسری آیت میں سورۃ فاطر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض, کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ منفرد ہے اپنے خلق و تقدیر میں, اکیلا خالق ہے, اکیلا تقدیر کو لکھنے والا ہے, اور بندے کی مشیت بھی ہے اور ارادہ بھی ہے اور اس کا فعل بھی ہے. وہ اپنے اختیار سے, سنیں ذرا, اب مثال ذرا سنیں, شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں بندہ اپنے اختیار سے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اپنے اختیار سے تھیٹر کی طرف بھی جاتا ہے, کیونکہ اس کے پاس طاقت اور قدرت ہے. اور جس انسان کو اللہ تعالیٰ طاقت اور قدرت سے محروم کر دیتا ہے یا قدرت نہیں عطا فرماتا, تو اس کو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی غیر مکلف بنا دیتا ہے, اس کا عذر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. مثل المجنون والمکرہ, جیسے کہ پاگل ہے اور مکرہ ہے. مکرہ کہتے ہیں زور زبردستی سے اگر کسی سے کوئی عمل کرایا جاتا ہے. فلیس عندہ ارادہ, پاگل کے پاس کوئی ارادہ ہے؟ مکلف ہے پاگل, مکلف کیوں نہیں ہے؟ ارادہ نہیں ہے اس کا, ارادہ نہیں ہے اس کا. اچھا, اور مکرہ جو ہے مجبور, اس کا ارادہ اپنا ہے نہیں ہے. اچھا, ولیس عندہ قصد, نہ اس کا ارادہ نہ اس کا کوئی قصد ہے, اس یعنی مشیت بھی نہیں ہے. قصد مشیت ہی ہوتا ہے نا, وہ چاہتا ہے, اس وقت چاہتی نہیں ہے. اما من عنده ارادۃ وقصد, لیکن جس کے پاس ارادہ اور قصد اور مشیت ہے, فہذا الذی یختار الفعل لنفسه, تو یہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے کسی فعل کا اختیار کرتا ہے. اور عقاب اور ثواب اس کے فعل پر لاگو ہوتا ہے, اللہ تعالی کے فعل پر نہیں. جو مسجد جاتا ہے اپنے اختیار سے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے بھی پیدا کیا رحمۃ اللہ, اور اس کے اس فعل کو بھی پیدا کیا جو جب وہ مسجد میں گیا. انسان اپنے اختیار سے مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اپنے اختیار سے تھیٹر کی طرف قدم بڑھاتا ہے. اللہ نے اس کو بھی توفیق دی ہے, اس کو بھی توفیق دی ہے. اللہ کی مرضی نہ ہوتی, یہ لوگ جا سکتے, حرکت کر سکتے, ایک کن فیکون سے پتھر بندے پڑے ہوتے کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ ابھی انسان حرکت سے محروم ہو جائے, کبھی دیکھا ہے آپ نے جس کا برین کام نہیں کرتا, یا برین ڈیڈ لوگ جو ہوتے ہیں, سانس چل رہی ہوتی ہے, پتھر سے کچھ زیادہ قیمت ہوتی ہے, کوئی پڑے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ, کوئی ہوش و حواس نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسجد کی طرف جانے والوں کو توفیق دی مسجد کی طرف جائے, انسان نے ارادہ کیا مسجد کی طرف جانے کا, اللہ نے توفیق دی اسے, اللہ نے اسے بھی پیدا, اس کے عمل کو بھی پیدا کیا. وہ جو تھیٹر کی طرف جانا چاہتا ہے, چاہتا وہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دی ہے, اس کو صحت دی ہے, اور اس کے لیے آسان راستہ کیا ہے تاکہ وہ تھیٹر کی طرف جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا قال اللہ تعالیٰ, اچھا یہ جو ثواب اس کو ملا ہے جو مسجد کی طرف گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق کا اسے ملا ہے یا اس کے اپنے عمل کا ملا ہے؟ اپنے عمل کا. اور جو تھیٹر کی طرف جا رہے اس کو جو سزا ملے گی وہ اللہ کے فعل کی ملے گی یا اس کے اپنے فعل کی ملے گی؟ سبحان اللہ, واضح باتیں ہیں. قال اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا, سورۃ البقرہ آیت نمبر 62, سورۃ النساء نمبر 59 وغیرہ میں کئی مرتبہ الذین آمنوا کو ذکر ہے قرآن میں. ان الذین آمنوا, ان الذین کفروا, سورۃ آل عمران آیت نمبر 116 میں. ایمان اور کفر کس کی طرف منسوب ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یا مخلوق کی طرف ہے؟ سبحان اللہ. تو ایمان والے بھی ہیں, کون ہیں؟ جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا. کفر والے بھی ہیں جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا. وَكَذَلِكَ أَسْنَدَ الْكُفْرُ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, سورۃ النساء نمبر 59 میں, 59 میں, ومن یطع اللہ ورسول, سورۃ النور آیت نمبر 52 میں, اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب فرماتے ہیں افعال العباد کو نسبت کس کی طرف کی ہے؟ بندوں کی طرف کی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے کہ بندے کا اپنا ارادہ اور قصد ہے؟ دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کوئی شخص آئے کہیں انسان کا کوئی ارادہ قصد نہیں ہے, تم لوگ اپنی باتیں کرتے ہو, انسان مجبور ہے, اس کا اپنا کوئی ارادہ, جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتا, انسان کا کوئی ارادہ نہیں ہے, تو ثبوت تو ہونا چاہیے نا ہمارے پاس, کیا دلیل کہ انسان کا اپنا ارادہ بھی ہے قصد بھی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں والدلیل علی ان العبد له ارادۃ وقصد قوله تعالی, تعالیٰ کا فرمان وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما, سورۃ الانسان آیت نمبر 30, اسے یاد کرنا, حفظ کرنا ہے. وما تشاؤون, مگر اور تم نہیں چاہتے, ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا, خوب حکمت والا ہے. اس میں کیا چیزیں ہیں؟ دو ہیں, ایک مشیت مخلوق کی ہے, بندے کی ہے, دوسری مشیت اللہ تعالیٰ, غالب کس کی ہے؟ اس میں شروع میں کہا تھا کہ مرضی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے, اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو عجیب ابلیس بھی نہ ہوتا, کفر بھی نہ ہوتا, شرک بھی نہ ہوتا, شر بھی نہ ہوتا. کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کفر بھی ہو شرک بھی ہو؟ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ اگر ہم کہتے نہیں چاہتا, مطلب ہے کسی اور کی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے, الگ کائنات میں کسی اور کی مرضی چل سکتی ہے؟ نہیں. تو پھر کیسے چاہا ہے؟ اپنے الارادۃ الکونیہ سے, شرعیت ہے. نہیں, شرعاً اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا, شرعاً اللہ تعالیٰ کفر کو نہیں چاہتا, نفاق کو نہیں چاہتا, شر کو نہیں چاہتا, لیکن کوناً یہ ہونا تھا. شاہ صاحب فرماتے ہیں فأثبت اللہ سبحانہ له المشیئة والعبد مشیئة, اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی مشیت کو ثابت کیا اور بندے کی مشیت کو بھی ثابت کیا. وما تشاؤون انتم الا ان یشاء اللہ, کیا خیال ہے؟ دونوں ہیں کہ نہیں؟ بندے کی اپنی مشیت بھی ہے, قصد ارادہ بھی ہے, اور خالق کا ارادہ اور قصد ہے, دونوں کا ہے. شاء ای بھی اختیار ہی, شاء سے کیا مراد ہے؟ یعنی بغیر اختیار سے کوئی انسان کوئی چیز کی چاہت کر سکتا ہے بغیر ارادہ بغیر اختیار کے؟ نہیں. شاہ فرماتے ہیں شاء ای بھی اختیار ہی وہ فی حد رد الجبریہ الا ان یشاء اللہ فی حد رد القدریہ. ایک ہی آیت ہے, مزے کی بات دیکھیں, ایک ہی آیت میں دونوں بڑے گروہوں کا رد ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, ٹھیک, ایک آیت ہے. ما تشاؤون, تم نہیں چاہتے, یعنی تم چاہتے ہو, کیونکہ مگر آگے ہے, الا, ٹھیک, کس کا رد ہے؟ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. مخلوق کی چاہت ہے, رد ہے جبریہ کا, خالق کی چاہت ہے, رد ہے قدریہ کا. تو ایک آیت کو اگر یہ لوگ صحیح طریقے سے پڑھتے اور اپنے عقل کو آگے نہ کرتے, شریعت کے نصوص سے اور اپنے سر جھکا دیتے نصوص کے سامنے, کبھی ٹھوکر نہ کھاتے, انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. جیسے کہ پہلے مثال دے چکا ہوں, لے سکے نہیں سلی شہی, آدھی پڑھتے پورے نہیں پڑھتے. یہاں پر بھی ہر گروہ نے آدھا آدھا پڑھا ہے. ایک گروہ نے پڑھا ہے وما تشاؤون, بس یہاں پر رک گئے. دوسرے پڑھا ہے الا ان یشاء اللہ. عجب بات ہے کہ آیت ایک ہی ہے اور دونوں صورتوں میں, یعنی سورۃ انسان میں اور سورۃ التکویر میں, لمن شاء منکم ان یستقیم, جو تم میں سے چاہے استقامت کر لے, تم میں سے چاہے. یعنی استقامت کون چاہتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ جو استقامت نہیں چاہتا وہ ابھی تو بندہ ہی نہیں چاہتا نا. تو کس کی طرف نسبت کی ہے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم, یعنی شاء باختیارہ سورۃ التکویر میں. وہ کس کا رد ہے؟ یہ جبریہ کا رد ہے. الا ان یشاء اللہ رب العالمین, یہ کس کا رد ہے؟ قدریہ کا رد ہے. پھر ایک ہی آیت میں امام ابن ابي العز الحنفي رحمه الله عليه نے عندك ذرا ٹوٹل ٹائم کتنا ہوا؟ اس جملہ کے تعلق سے میرا خیر پورا وقت میں نہیں کر سکوں گا کہ اس میں ان دونوں گروہوں کے غلط فہموں کا ازالہ ہے. علمی باتیں ہیں, دلائل کو دلائل سے اور فہم سلف سے رد کیا گیا ہے. تو میں ابتدا یہاں سے پڑھ دیتا ہوں, جب جو غلط فہمیاں آئیں گی تو اگلے درس میں انشاءاللہ, تاکہ تسلی سے آسانی سے اور ہمارے دماغ بھی ذرا فریش ہوگا تب انشاءاللہ بات کریں گے. تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے اگلے درس کو مس نہ کریں, کیونکہ جو غلط فہمیاں ہوئی جبریہ کو اور قدریہ کو, دلائلوں کی کیا ہے اور بڑی غلط فہمیاں ہیں ان میں سے, کہ اللہ تعالیٰ نے جب بعض بندوں پر اپنے فضل و کرم کیا ہے اور بعض کو محروم کیا تو دوسروں پر ظلم جن کو محروم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے کہ اس کا بندے نے کیا کرنا ہے, علم والا ہے. تو پھر چور کو چوری سے روکا کیوں نہیں, قاتل کو قتل سے روکا کیوں نہیں, کافر کو کفر سے روکا کیوں نہیں؟ اس کے تقدیر میں کافر ہے, اس کے تقدیر میں مومن ہے. بس اور اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ کو دونوں کو پیدا کیا ہے, ادھر نافرمان جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ اپنے عدل و انصاف, جیسے کہ تم لوگ کہتے ہو یہ کیسا عدل و انصاف ہے, یہ جانتا بھی تھا اور روکا بھی نہیں. پھر یہ تم لوگ یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار بھی کرتا ہے, محبت بھی کرتا ہے, تو کیسی محبت ہے کہ اپنے پیاروں کو اللہ تعالیٰ جلائے گا, جہنم میں عذاب دے گا. خطرناک غلط فہمیاں ہیں, وہ خطرناک وسوسے ہیں شیطان کے. اگر درس میں انشاءاللہ ان کے تقریباً 5-6 کے قریب ہیں, ان کے غلط فہمی بھی بیان کریں گے, پھر اس کا جواب بھی دیں گے شیخ صاحب نے کس طریقے سے ان کا جواب دیا ہے. آج کی نشست میں چند اہم باتیں اسی موضوع کے تعلق سے. امام ابن ابی الحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, انسان کے یا بندوں کے افعال اختیاریہ میں اختلاف ہوئے لوگوں کا, جبریوں نے کہا جن کا سردار, جن کا رئیس جہم بن صفوان سمرقندی ہے, کہ انسان کی کوئی اپنی تدبیر نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, انسان کا اپنے فعل عمل میں کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے, اور ساری کی ساری جو بھی انسان کے افعال ہیں اضطراریہ ہیں, انسان مجبور ہے, انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عمل کر لیتا ہے. جیسا کہ انسان جب کانپتا ہے, المرتعش, رعشہ کہتے ہیں کانپنے کو, دیکھا شدید کبھی بخار ہوئے, شدید بخار مطلب سب کو محفوظ فرمائے اور تندرستی عطا فرمائے, کبھی شدید بخار میں دیکھا کیسے رز رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, ہم رزنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے, رز رہے ہوتے ہیں نا, یہ فعل ہے کہ نہیں, اپنے اختیار میں ہے, مجبور ہیں, مجبور ہے کہ نہیں ہے, مجبور ہے. تو جبریہ نے کہا کہ انسان جیسے لرزتا ہے, مجبور ہوتا ہے, اس کے سارے سارے اعمال ویسے لرزنے کے مترادف ہیں. والعروق النابضہ, نبض دیکھیے آپ نے, آپ کی مرضی سے یہ حرکت ہو رہی ہے, ہماری مرضی سے ہو رہی ہے, دل کا دھڑکنا ہماری مرضی سے ہے, مجبور ہیں کہ نہیں ہم؟ تو کہتے ہیں انسان کے سارے اعمال ویسے ہی ہیں جیسے دل دھڑکتا ہے اور جیسے رگوں میں خون دوڑتے اور نبض بنتی ہے, جیسے انسان کانپتا ہے. وہ حرکات الاشجار, جیسے کہ درختوں کی حرکتیں ہوتی ہیں ہوا کی وجہ سے. درخت اپنی مرضی سے ہلتا ہے کیا یا ہوا کی مرضی سے ہلتا ہے؟ اور خلق کی طرف اس کا اضافہ مجازن ہے, کہتے ہیں درخت ہل رہا ہے, میں نے دیکھا درخت ہل رہا تھا. درخت ہلتا ہے, ایک منٹ, درخت ہلتا ہے تو ہم کہتے کہ نہیں کہتے کہ درخت ہل رہا تھا؟ تو جہمی صفوان نے کہا, اور ہم پیال ہم نوالوں نے کہا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ درخت ہل رہا تھا, اسی طریقے سے اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا, تو انسان بھی اسی طریقے سے مجبور ہے اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. اور ان کے مقابلے میں معتزلہ آیا, انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے افعال انسان کے اپنے اختیار میں ہیں, بلکہ سارے کے سارے افعال مخلوق کے, جو بھی حیوانات جو بھی حرکت کرتے ہیں ان کے اپنے اختیار میں ہیں, اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہی نہیں ان کا. اور پھر ان کا آپس میں اختلاف ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ انسان کے اور بندوں کے جو افعال ہیں اس کو تقدیر میں لکھا ہے کہ نہیں؟ اہل حق نے کہا, جو تیسرا قول ہے, اہل حق نے کہا کہ بندوں کے افعال, ان افعال سے ہی وہ بندے جو ہے اپنے افعال سے ہی فرما بردار اور نافرمان بنے, فرما بردار اور نافرمان کس اعتبار سے؟ فعل کے اعتبار سے ہے کہ نہیں؟ اور وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ واحد ہی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ جبریہ نے غلو کیا تقدیر کو ثابت کرنے میں، حد سے تجاوز کیا، اور انسان کے اپنے پیدا کردہ عمل کی نفی کر دی، جیسا کہ مشبہ نے، مشبہ کون ہے؟ جنہوں نے اسماء و صفات کے باب میں خالق کو مخلوق سے تشبیہ دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے مخلوق کی طرح، سنتا ہے مخلوق کی طرح، دو ہاتھ ہے مخلوق جیسے، تو یہ مشبہ ہے۔ مشبہ نے کیا کہ غلو سے کام لیا، حد سے تجاوز کیا نا اثبات و صفات میں۔ اور قدریہ تقدیر کے منکر جو ہیں، تقدیر کی نفی کرنے والے جو ہیں، انہوں نے لوگوں کو خود خالق بنا دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس لیے وہ اس امت کی مجوسی ٹھہرے، بل مجوسی سے بھی بدتر۔ کیسے؟ مجوسی نے دو خالق بنائے، اور ان لوگوں نے بہت سارے خالقین بنائے، وہ خالقینی اور خالقین۔ خالقینی کیا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے؟ تثنیہ ہے، مثنیٰ ہے۔ خالقینہ کیا ہے؟ دو سے زیادہ، جمع مذکر سالم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دی اہل سنت و جماعت کو، ذرا پیاری باتیں سنیں ذرا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے اہل سنت کو، ان لوگوں میں جو اختلاف ہوا اللہ تعالیٰ ہدایت اہل سنت کو ہدایت دی ہے، اور انہیں حق کو پایا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب ایک قاعدہ نوٹ کر لیں، بڑا پیارا قاعدہ ہے۔ پہلے قاعدہ بتا دیتا ہوں، پھر یہاں سے پڑھ دیتا ہوں۔ جو بھی دلیل ہے غلو کرنے والوں کی، جو بھی دلیل ہے قرآن مجید سے یا حدیث سے، دونوں فریقین کی، جنہوں نے غلو کے کسی مسئلے میں بھی، اگر آپ ان دونوں کی دلائل کو جمع کر کے ملا دیں تو قول حق بن جاتا ہے۔ دو گروہوں نے غلو سے کام لیا، حد سے تجاوز کر دیا، سب نے اپنے دلائل پیش کیے ہیں قرآن و سنت سے، آپ ان دونوں کے دلائل کو ملا دیں، بس کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی، آپ دونوں کے دلائل کو ملا کے نتیجہ نکالیں، وہی حق ہے۔ ٹھیک ہے، آئے دیکھیں شیخ صفر، فکل دلیل صحیح، شرط یہ ہے کہ صحیح ہونا چاہیے، صحیح دلیل۔ جو جبری بیان کرتا ہے وہ حقیقتاً دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بندوں کے افعال بھی مخلوق ہیں، جملت مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جو وہ چاہتا وہی ہوتا، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اور ان دلائل میں اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ بندہ اپنے افعال پر قادر نہیں ہے یا اپنے افعال کو پیدا نہیں کرتا۔ دلائل جو جبری لے کے آتا ہے، ان دلائل کو اگر آپ غور سے دیکھیں، جو صحیح دلائل، شرط ہے کہ صحیح ہوں، غور کریں ذرا، کیا دو چیزیں ملیں گی، ایک اس بات میں، ایک نفی میں۔ اس بات میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، بندوں کے افعال کو بھی اس نے پیدا کیے ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ جبریہ کے صحیح دلائل سے۔ اچھا، جو اس میں نفی ہے، جو موجود نہیں ہے دلیل، وہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے اعمال پیدا نہیں کر سکتا، یعنی انسان اپنے افعال پیدا نہیں کر رہا، آپ کی دلیل یہاں سے نہیں ملے گی۔ اور انسان کا کوئی ارادہ، کوئی اختیار نہیں، یہ بھی دلیل نہیں ملے گی۔ اور ان کی حرکات اختیاریہ وہی ویسے جیسے کہ حرکات غیر اختیاریہ ہیں اس کے، یہ بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ انسان کی حرکت کتنی قسم کی ہے؟ دو ہے، ایک وہ جس پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، جیسے کپ کپاہٹ ہے، دل کا دھڑکنا ہے، رگوں میں خون کا چلنا ہے، نبض کا بننا ہے، ہمارے اختیار میں ہے نہیں۔ اچھا، ہاتھ کا استعمال، پاؤں کا استعمال، سر کو کھجانا، آنکھوں کو کھجانا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ اس پر بھی ہم مجبور ہیں۔ کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے جیسے ہم کانپتے ہیں یا جیسے ہمارا دل دھڑکتا ہے ہم ویسے ہی اپنے ہاتھ اور پاؤں ہلاتے ہیں؟ کوئی عقل والا انسان کہہ سکتا ہے؟ جو کہتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا علاج کروانا چاہیے نا، سبحان اللہ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جس نے بھی شریعت سے جس چیز کو اس نے ٹکرایا ہے اس کی وہ چیز ضائع ہو گئی ہے. یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف جس چیز کا آپ استعمال کرتے ہیں اسی سے ٹھوکر کھاتے ہیں. اچھا دوسری طرف وہ کل دلیل صحیح یقیم القدری، اور جو بھی صحیح دلیل قدری پیش کرتا ہے تو حقیقتاً اس کی دلالت کس چیز میں ذرا غور کریں کہ بندہ اپنے فعل کا اختیار رکھتا ہے حقیقتاً، اور وہ اسے چاہتا بھی ہے حقیقتاً، اور اس کی طرف اضافت حق ہے مجاز نہیں ہے. جیسا کہ الذین آمنوا الذین کفروا السارق السارقة فاقطعوا ایدیہما، یہ کیا ہے؟ یہ نسبت مجازی نسبت ہے کہ چور اس نے چور نے چوری نہیں کی، مجاز نسبت ہے ہاتھ کاٹ دے اس کے، کوئی کہے گا ایسے؟ سبحان اللہ. تو حقیقتاً یہ فعل جو جس کی طرف نسبت کی گئی ہے یہ مجاز ہے یا حقیقت ہے؟ حقیقتاً اس کی طرف یہ نسبت کی گئی فعل کی. اچھا جو قدری کے دلائل میں جو نفی موجود ہے وہ کس چیز کی نفی ہے؟ ولا يدل على انه غير مقدور لله تعالى، کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے، صرف مخلوق ہی قادر ہے، یہ نہیں ملے گا آپ کو قدر کے دلائل میں. یا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر یا اس کی قدرت کے بغیر یہ عمل واقع ہوا ہے، یہ نہیں ملے گا. فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهم من الحق إلى الحق إلى حق الأخرى، جب آپ دونوں کے حق کو لے کے جوڑ دیں گے کیا ملے گا؟ پھر حق، نتیجہ حق، دونوں طرف سے حق ملے گا، اور یہی دلیل آپ کی ہوگی. پھر آپ نے کوئی نیا کام نہیں کیا، دونوں دلائل لیے ہیں جو صحیح ہیں، دونوں کو جوڑا ہے، اور اس کا جواب اس دلیل سے دیا اور اس کا جواب اس کی دلیل سے دیا، اور خود دونوں پہ عمل کرنے والا بن گیا. اور یہی واقعہ ہے جیسا فرماتے ہیں، کیونکہ حق کے دلائل میں کبھی تعارض نہیں ہوتا. اگر آپ اس راز کو اختیار نہیں کرتے اس کا مطلب کیا ہوا؟ تعارض ہے نا قرآن اور سنت میں، وحی میں تعارض ہو سکتا ہے. جو یہ صرف شک کرتا ہے کہ اللہ کی فرمان میں تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے، مسلمان باقی رہتا ہے وہ کفر شک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی فرمان میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، قرآن مجید اسی کی کلام ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی. تو کیسے ممکن ہے کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے تصور بھی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کنٹرڈکشن ہے؟ اور یہ لازمی آتا ہے جہمیہ پر قدریہ پر بھی. اسی انہوں نے کیا کیا؟ جب اس سے بچنا چاہے تو پھر تحریف سے کام لیا. دیکھو اور راستہ نہیں ہے نا، جن آیات میں تقدیر کا اثبات ہے ثبوت ہے جبرین ان کا تحریف کر لیا تاویل کے نام پہ، اور جس میں انسان کے اپنے اختیار کا دلائل ہیں جبرین ان کی تحریف کر ڈالی ہے تاویل کے نام پہ، باطل تاویل کے نام پہ. کیوں؟ تاکہ اس مسئلے سے بچنا چاہتے تھے. وہ نہیں کہہ سکتے، وہ بھی نہیں کہتے کنٹرڈکشن اللہ تعالیٰ کے کلام میں، کہنے سے جرت نہیں کر سکتے وہ، ورنہ پھر صرف آؤٹ آف سننا نہیں بلکہ آؤٹ آف اسلام بھی خارج ہو جاتے وہ. تو اس لیے وہ ان لوگوں نے ایک چور دروازہ کھولا ہے باطل تعویل کا، جو حقیقتا تحریف دین ہے. اور انشاءاللہ اگلے درس سے انشاءاللہ دلائل بیان کریں گے کون سی ہیں، اور یہیں سے جبریہ کی دلیل سے بات شروع کریں گے انشاءاللہ. وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى، سورة انفال 17 میں ٹھیک ہے نا. وہ جی ہاں صوفی بھی جبری ہے نا، یاد رکھیں دیوبندی بریلوی اور اشاعر ماتریدی سارے جو ہیں یہ جبری ہیں، عقیدے میں جبر کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں. اور انشاءاللہ وہ دلیل یہی پیش کرتے ہیں سورہ انفال کی آیت 17 میں، وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى، جو پھینکا میرے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نے نہیں پھینکا باقی اللہ تعالیٰ نے پھینکا ہے، رمی جو کیا گیا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے کہ اس پھینکنے سے کیا مراد ہے، نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے، یہ کون سی نسبت ہے، یہ کون سی نسبت ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کو غلطی لگی جبریہ کو، اور کس طریقے سے اہل سنت جماعت کو رد کیا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.